बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ انفال کی آیات 12 سے 14 تک کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے حسین مزگری۔ اور اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام صبح امید۔ پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامعین، ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو، ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehat.tv.ir۔ سامعین، صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق 6:30 اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 پیش کیا جاتا ہے۔ تب سے کچھ ہی لمحوں بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اپنے دور افریقہ کو اس براعظم کے ساتھ ایران کے اسٹریٹجک تعلقات کی تقویت کا باعث قرار دیا ہے۔ پاکستانی آرمی چیف جنرل آصف منیر 2 دورے پر تہران پہنچ گئے۔ شدید بارش اور سیلاب سے متاثرہ دہلی میں گہرے پانی میں ڈوب کر 3 کی دردناک موت ہو گئی۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اپنے دور افریقہ کو اس براعظم کے ساتھ ایران کے اسٹریٹجک تعلقات کی تقویت کا باعث قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ براعظم افریقہ مواقع کی سرزمین ہے، جس کے سلسلے میں غفلت نہیں برتی جانی چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی 3 افریقی ملکوں کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ صدر ایران نے اپنے 3 دورے میں کینیا، یوگینڈا اور زمبابوے کے صدور سے بات چیت کے علاوہ مذکورہ ممالک کے تاجروں، صنعتکاروں اور یونیورسٹی اساتذہ اور دانشوروں سے بھی ملاقاتیں کیں۔ دوست اور ہم خیال ملکوں کے ساتھ تعلقات کے فروغ کی غرض سے انجام پانے والے اس دورے میں کینیا، یوگینڈا اور زمبابوے کے ساتھ تعاون کے 21 معاہدوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ صدر مملکت نے اپنے دورے کے نتائج پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ براعظم افریقہ کے ساتھ روابط کو ایران خاص اہمیت دیتا ہے۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اپنے دور افریقہ کو اس براعظم کے ساتھ ایران کے اسٹریٹجک تعلقات کی تقویت کا باعث قرار دیتے ہوئے کہا کہ افریقہ ایسی سرزمین ہے جہاں مواقع بہت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کی ابتدا سے ہی دنیا کے بیشتر ملکوں، من جملہ افریقی ملکوں کے ساتھ ایران کے تعلقات برقرار ہیں۔ سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ افریقی قوموں نے جب ایرانی قوم کی سامراج مخالف جد و جہد، حق پرستی اور انصاف پسندی کا مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ اسلامی انقلاب برحق عوامی امنگوں کا حامل ہے، تو وہ بھی اس انقلاب کے متوالے بن گئے اور اسے اپنے لیے مشعل راہ قرار دیا۔ صدر مملکت نے اپنے دور افریقہ کا پہلا مقصد اس براعظم کے ساتھ ایران کے اسٹریٹجک تعلقات کی تقویت قرار دیا اور کہا کہ افریقہ کی سرزمین گنا قدر مواقع اور وسیع قدرتی ذخائر کی سرزمین ہے، جس پر خصوصی توجہ دیے جانے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت نے ایرانی مصنوعات کی خریداری میں افریقی ملکوں کی دلچسپی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مناسب قیمتوں میں بنیادی اشیاء اور خام مواد کی فراہمی میں سہولت اور سرمایہ کاری کو ممکن بنانا اس دورے کا اہم ترین مقصد رہا ہے اور اس سلسلے میں مختلف شعبوں میں مفاہمت اور سمجھوتے طے پائے ہیں۔ سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں پائے جانے والی گنجائشوں سے استفادہ کرتے ہوئے دشمنوں اور فتنہ کاروں کی سازشوں کے مقابلے میں ڈٹا جا سکتا ہے اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، اور اس بارے میں افریقی ممالک بہتر عزم رکھتے ہیں۔ صدر مملکت نے افریقی ملکوں میں پائے جانے والی توانائیوں اور گنجائشوں کو قابل ذکر اہمیت کا حامل قرار دیا اور کہا کہ ان توانائیوں کا استعمال خاص تبدیلیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ افریقی ملکوں کے ساتھ تعلقات اور تعاون کی تقویت علاقائی اور بین الاقوامی تعاون کی تقویت کا باعث بنے گی۔ انہوں نے کہا کہ بیشتر مسائل و موضوعات میں ایران اور بیشتر افریقی ملکوں کے درمیان یکجہتی پائی جاتی ہے، جن میں عالمی خود پسندی اور آمریت کی مخالفت، حقیقی انسانی حقوق کا دفاع، گھرانوں کی بنیادوں کا تحفظ اور اخلاقی پستی اور زوال کے خلاف جدوجہد شامل ہے۔ واضح رہے کہ صدر رئیسی افریقی ممالک کے دورے کے پہلے مرحلے میں کینیا، پھر یوگنڈا اور آخر میں زمبابوے گئے، جہاں انہوں نے ان ملکوں کے صدور اور دیگر اعلی حکام سے مذاکرات کی اور ملکوں کے ساتھ مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوئے۔ اس دورے کا ایک مقصد افریقی ممالک کے لیے ایرانی برآمدات کے موجودہ حجم کو بڑھا کر 600 ارب ڈالر تک لے جانا ہے۔ جنوب مشرقی ایران کے صوبے سستان و بلوچستان میں سپاہ پاسداران کے رابطہ دفتر نے جیش الظلم دہشت گرد گروہ کے عناصر کی گرفتاری کی مزید تفصیلات کا اعلان کیا ہے۔ صوبے سستان و بلوچستان میں سپاہ پاسداران کے محکمہ انٹیلیجنس کی دن رات کی کوششوں سے جیش الظلم کے دہشت گرد عناصر کی شناخت اور تعاقب کے بعد کسی بھی قسم کی دہشت گردانہ کارروائی سے قبل ہی ایک تربیت یافتہ خطرناک دہشت گرد کو گرفتار کر لیا گیا۔ جیش الظلم دہشت گرد گروہ کے عناصر، جو خود کو جیش العدل سے تعبیر کرتے ہیں، اب تک جنوب مشرقی ایران کے صوبے سستان و بلوچستان کے مختلف علاقوں اور دارالحکومت زاہدان میں کئی دہشت گردانہ اقدامات اور دہشت گردانہ حملوں کی ذمہ داری قبول کر چکے ہیں۔ ان دہشت گردوں نے سراوان میں 21 سرحدی سیکورٹی اہلکاروں کی شہادت، 5 سرحدی سیکورٹی اہلکاروں کے اغوا، اصفہان میں سپاہ کے جوانوں کی حامل بس پر حملہ اور سپاہ کے 27 جوانوں کو شہید اور 13 دیگر کو زخمی کرنے کی بھی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس دہشت گرد گروہ نے 8 جولائی کو زاہدان میں تھانے پر کیے جانے والے حملے کی بھی ذمہ داری قبول کی ہے۔ سپاہ پاسداران کے بیان میں تاکید کی گئی ہے کہ صوبہ سستان و بلوچستان میں دہشت گرد عناصر کی نقل و حرکت اور سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کیا جائے گا اور دہشت گردوں کا کوئی بھی منصوبہ کامیاب ہونے نہیں دیا جائے گا۔ پاکستانی آرمی چیف جنرل عاصم منیر 2 روزہ دورے پر تہران پہنچ گئے۔ مہر خبر رساں ایجنسی نے ایرنا نیوز کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر تہران پہنچ گئے، جہاں وہ ایرانی عسکری اور سول قیادت سے ملاقات اور دفاعی اور سیکورٹی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ گزشتہ سال کے اواخر میں پاک فوج کی قیادت سنبھالنے کے بعد جنرل عاصم منیر کا پہلا دورہ ایران ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان گزشتہ برسوں کے دوران دفاعی تعاون میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے۔ ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری نے پاکستان کا دورہ کر کے اعلی حکام سے ملاقات اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے اکتوبر میں انتخابات نہ کرائے تو جماعت ملک بھر میں بھرپور احتجاجی تحریک چلائے گی، 50% ٹکٹیں نوجوانوں کو دی جائیں گی۔ لیاقت بلوچ نے منصورہ میں یوتھ کنونشن سے خطاب میں کہا کہ مقررہ وقت سے ہٹ کر انتخابات میں تاخیر ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اتحادی حکومت کو الیکشن سے رائے فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے۔ لیاقت بلوچ نے کہا کہ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملے کے مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کریں، لیکن پکڑ دھکڑ کی آڑ میں نئی سیاسی انجینئرنگ قبول نہیں کریں گے۔ شدید بارش اور سیلاب سے متاثرہ دہلی میں گہرے پانی میں ڈوب کر 3 بچوں کی دردناک موت ہو گئی۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں جمعے کو روز شمال مغربی علاقے مکند پور میں ایک میدان میں جمع گہرے پانی میں ڈوب کر 3 بچوں کی موت ہو گئی۔ ایک بچے کی عمر 10 سال اور باقی 2 کی عمر 13-13 سال بتائی گئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق مکند پور علاقے کے ایک میدان میں بارش کا پانی کافی گہرائی تک جمع ہو گیا تھا۔ جمعے کو سپہر 3 بجے کے قریب یہ بچے اس گہرے پانی میں کھیلنے لگے، لیکن کھیلتے کھیلتے بچے پانی میں ڈوب گئے۔ ایک دیگر رپورٹ کے مطابق علاقے میں مبینہ طور پر میٹرو کی تعمیراتی سائٹ پر ایک گہرے گڈھے میں ڈوب کر بچوں کی موت ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایک پولیس کانسٹیبل نے بچوں کو بچانے کے لیے پانی میں چھلانگ لگائی، لیکن تب تک تینوں بچوں کی موت ہو چکی تھی۔ پولیس نے بچوں کی لاشوں کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ دریاسنا دہلی میں دریا جمنا کی سطح میں کمی کی خبریں بھی موصول ہوئی ہیں۔ خبروں میں بتایا گیا کہ پرانے ریلوے پل پر جمنا کے پانی کی سطح کم ہونی شروع ہو گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق دریا جمنا کی سطح جمعرات کی رات کو 10 بجے 208.63 میٹر تھی، جو گھٹ کر جمعے کی رات 8 بجے 208.12 میٹر ہو گئی۔ البتہ یہ سطح خطرے کے نشان 205.33 میٹر سے اب بھی اوپر ہے۔ ادھر اوکھلا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ نے دوبارہ کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق جمعے کو دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے اوکھلا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ کیا اور بتایا کہ یہاں پھر سے کام شروع ہو گیا ہے۔ صہیونی فوجوں نے نابلس کے شمال مغرب میں قصبے پر وحشیانہ حملہ کر کے 8 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ صہیونی فوجوں نے جمعے کے روز دریا اردن کے مغربی کنارے میں واقع نابلس کے قصبے سبستیہ پر حملہ کیا، جس کے دوران 8 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اس حملے کے دوران صہیونی فوجوں نے اس قصبے کے رہائشی فلسطینیوں کے خلاف طاقت کا استعمال کیا اور ان پر آنسو گیس کے گولے فائر کیے۔ سبستیہ قصبے پر غاصب صہیونی فوجی اور صہیونی آبادکار مسلسل حملے کرتے رہتے ہیں، اور وہ اس قصبے کے اہم قدیمی اور تاریخی علاقے پر کنٹرول حاصل کرنا اور اسے بند کرنا چاہتے ہیں۔ صہیونی اپنے توسیع پسندانہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہر روز مختلف فلسطینی علاقوں پر حملے کرتے ہیں اور فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کرنے کے علاوہ انہیں گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں شمالی کوریا کے مستقل مندوب نے جزیرہ نما کوریا میں امریکی فوجی نقل و حرکت پر سخت خبردار کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں شمالی کوریا کے مستقل مندوب کیم سون نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں شمالی کوریا کے قریب سواحل پر امریکی فوجی نقل و حرکت اور اشتعال انگیز اقدامات پر انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ علاقے میں امریکہ کے اشتعال انگیز اقدامات اور ایٹمی ہتھیاروں کی تعیناتی سے گزشتہ 40 برسوں کی سخت ترین کشیدگی پیدا ہوئی ہے، اور یہ کشیدگی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ ایسی حالت میں کہ امریکہ اور جنوبی کوریا جوہری مشاورتی گروپ کے اپنے پہلے اجلاس میں شمالی کوریا کے خلاف ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے بارے میں تبادلہ خیال کرنے والے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ عالمی خبریں آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے، اور آج اس پروگرام میں صدر ایران کے دورہ افریقہ کا جائزہ لیا جائے گا۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی 3 افریقی ملکوں کا دورہ مکمل کر کے جمعے کی صبح تہران واپس پہنچ گئے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس دورے کے تناظر میں گفتگو کریں گے، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے 3 افریقی ملکوں کے دورے کے اختتام پر کہا ہے کہ افریقی ملکوں کا دورہ اس بر اعظم میں ایران کے قدم مضبوط کرنے کے مقصد سے تھا۔ دورہ افریقہ سے واپسی پر تہران کے مہر آباد ایئرپورٹ پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ افریقہ سے تعلقات ایشیا اور دنیا کے دیگر علاقوں سے تعلقات کی طرح اہم ہیں اور مواقع سے بھرے اس علاقے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ صدر جمہوریہ نے کینیا، یوگینڈا اور زمبابوے کے دورے سے جمعے کی صبح تہران واپسی کے بعد کہا کہ افریقہ بر اعظم کے لوگ اسلامی جمہوریہ ایران سے تعلقات اور اسلامی انقلاب و رہبر انقلاب سے لگاؤ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ استعمار کی مخالفت، حق طلبی جیسی انقلاب اسلامی کی خوبیوں کی وجہ سے ایران کے اسلامی انقلاب کے دل دادا ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس دورے کا مقصد افریقہ بر اعظم میں ایران کی موجودگی کو بڑھانا اور اس کے قدم کو مضبوط کرنا بتایا اور کہا کہ افریقی ملکوں میں قدرتی ذخائر اور معدنیات بہت زیادہ ہیں، اسی لیے وہاں بہت سی گنجائشیں اور مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افریقی ملکوں کے دورے کا دوسرا مقصد معاشی اور تجارتی تعلقات کو مضبوط کرنا تھا۔ ایران کی نالج بیس کمپنیوں کے لیے اپنی مصنوعات کو برآمد کرنا اس دورے کی وجہ سے ممکن ہو گیا۔ آج ہمارے ملک کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم نالج بیس مصنوعات بناتے ہیں اور ان کے لیے اچھے بازار بھی ہیں۔ افریقہ ایران کی نالج بیس مصنوعات کا خواہاں ہے۔ صدر مملکت نے خام مواد کی فراہمی کو بھی اپنے اس دورے کا ایک مقصد قرار دیا اور کہا کہ اس دورے میں ملک سے باہر زراعت کے موضوع پر غور کیا گیا۔ افریقہ میں بنیادی چیزوں کی پیداوار کے لیے اچھی زمینیں ہیں۔ ان ملکوں کے ساتھ لین دین کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے اور ایران پیٹرو کیمیکل مصنوعات کے بدلے ضرورت کی بنیادی چیزیں حاصل کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ایران میں سائنس و ٹیکنالوجی کے شعبے میں ترقی کے تعارف کے لیے تینوں ملکوں میں دفتر کھول دیے گئے ہیں۔ صدر ایران نے اس دورے میں عوام سے رابطے کے سلسلے میں کہا کہ تینوں ملکوں میں عوام اور دانشور طبقے سے ملاقات کی اور تاجروں کے ساتھ نشستوں کا انعقاد کیا، جن کے دوران تاجروں نے ایران اور افریقہ کے بازاروں میں سرگرمی پر آمادگی ظاہر کی اور طے ہوا ہے کہ اس راہ میں پیش آنے والے ممکنہ مسائل کو حل کیا جائے۔ صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ان ملکوں کے ساتھ باہمی تعاون و تعلقات میں استحکام علاقائی و بین الاقوامی تعاون پر منتج ہوگا کہا کہ یک طرفہ پالیسیوں، انسانی حقوق، گھرانوں کے تحفظ، اخلاقی انحرافات سے مقابلہ اور منظم جرائم کے سد باب جیسے موضوعات میں ان ملکوں کے ساتھ ہمارے مشترکہ موقف ہیں۔ آیت اللہ رئیسی نے اب تک ان ملکوں کے ساتھ تعلقات کو ناکافی قرار دیا اور زور دیا کہ کینیا مشرقی افریقہ کا دروازہ ہے اور اس ملک سے تعلقات سے بہت سے ملکوں سے تعلقات مضبوط ہوں گے۔ تینوں ملکوں میں سے ہر ایک کی اپنی پوزیشن ہے جو ایران کے لیے اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ دنیا صرف مغرب تک محدود نہیں ہے اور ایران تمام ملکوں کے ساتھ تعلقات کا عزم رکھتا ہے کہ جن میں امریکہ و ایشیا بر اعظم ہیں، اسی طرح افریقہ بر اعظم بھی اہم ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے افریقہ کے تین ملکوں کینیا، یوگینڈا اور زمبابوے کا دورہ کیا، جس کے دوران ان ملکوں کے ساتھ تعاون کے 21 معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔
ناظرین، ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اسلامی جمہوری حکومت نے مغرب، یوروپ اور امریکہ کے بجائے ایشیا اور افریقہ کو زیادہ اہمیت دی۔ البتہ لاطینی امریکہ بھی ایران کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں شامل رہا ہے۔ صدر ایران کے دورہ افریقہ کو اسی نقطہ نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ صدر ایران نے کینیا سے اپنے دورے کا آغاز کیا، وہاں سے یوگینڈا گئے اور اس دورے کے آخری مرحلے میں زمبابوے پہنچے۔ افریقی ملکوں سے پہلے انہوں نے لاطینی امریکہ کا دورہ بھی کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ مستقبل تیسری دنیا کا ہے، ترقی پذیر ملکوں کا ہے، جس میں ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ شامل ہے۔ مغربی سامراج نے ایشیا میں بھی لوٹ مار کی ہے، افریقہ کو بھی اپنی سامراجی پالیسیوں کا کی آماج گاہ بنایا ہے اور لاطینی امریکہ میں بھی غارت گری کی ہے۔ بنابراہ سامراج اور استعمار کے مقابلے میں استقامت ان کا مشترکہ موقف ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم صدر ایران کے تین افریقی ملکوں کے دورے کی اہمیت اور نتائج کے ساتھ ہی اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ پالیسی میں یوروپ اور امریکہ کے بجائے ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کو کیوں ترجیحات میں رکھا گیا ہے۔ ناظرین، ٹیلیفون لائن پہ ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے۔ ممتاز تجزیہ نگار عظیم سبزواری صاحب سے. سبزواری صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی سبزواری صاحب, صدر ایران کے تین ملکی دورے کے, جو افریقہ کے تین ممالک تھے ان کے دورے کے نتائج کیا برآمد ہوئے؟
دیکھیے نتائج کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو تینوں ملکوں کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کے 21 معاہدے اور سمجھوتے ہوئے ہیں, جن میں سائنس اور ٹیکنالوجی اور زراعت اور اسی طرح جو ٹرانسپورٹیشن کا شعبہ ہے اس میں اسلامی جمہوریہ ایران اور کینیا اور یوگینڈا اور زمبابوے کے ساتھ جو ہیں امریکہ تعاون کے سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے ہیں. اس سے دونوں ملکوں کے درمیان یعنی ان تینوں ملکوں کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کے تعلقات فروغ پائیں گے. اور اسلامی جمہوریہ ایران سائنس اور ٹیکنالوجی ہو یا ٹرانسپورٹیشن کا شعبہ ہو یا زرعی شعبہ ہو, اس میں اسلامی جمہوریہ ایران کے پاس جو ایکسپرٹیز ہیں وہ اسلامی جمہوریہ ایران جو ہے وہ افریقہ اور افریقہ کے دیگر ممالک اور خاص طور سے ممالک جن کا دورہ ابھی صدر مملکت نے کیا ہے ان کو جو ہے وہ فراہم کر سکتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جو ویٹ لینڈ ہے اور جو قابل زراعت زمینیں ہیں وہ افریقہ میں ہیں, لیکن افریقہ اس لحاظ سے محروم ہے کہ اس کے پاس ان زمینوں کو قابل استفادہ بنانے کے لیے لازمی ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے. اسلامی جمہوریہ ایران ایگریکلچر ٹیکنالوجی میں جہاں نینو ٹیکنالوجی سے استفادہ کر رہا ہے اور جہاں اسلامی جمہوریہ ایران ایگریکلچر ٹیکنالوجی کے اندر ساتھ ہی اس نے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کیا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ وہ افریقہ کے ممالک کی مدد کر سکتا ہے اور ان کو زرعی طور پر زرعی جو شعبہ ہے اس میں ان کے ساتھ ضروری تعاون کر کے ان کو میکنائز بنا کر ان کی جو زراعت کی جو پروڈکشنز ہے اس کو مطلوبہ حد تک لانے میں کامیاب ہو سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ افریقہ ایک عرصے سے بحرانوں کا شکار ہے اور اس کی بنیادی وجہ وہ سامراجی تسلط ہے جو اس خطے پر رہا ہے بعض علاقائی یورپی طاقتوں کا, اور ان یورپی طاقتوں نے جس طرح سے اس خطے کا استحصال کیا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کا ایک ہدف یہ ہے کہ اس محروم خطے کو جو ہے وہ اس کے پیروں پر کھڑا کیا جائے, خاص طور سے زراعت کے حوالے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو صدر مملکت کا یہ دورہ رہا ہے اس حوالے سے وہاں اچھی پیش رفت ہوئی ہے, افریقہ کے عوام نے استقبال کیا ہے, افریقی حکومتوں نے جس طرح سے ان کا والیانہ خیر مقدم کیا ہے وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں طرف جو سوچ ہے وہ یکساں پائی جاتی, کیونکہ سیاسی لحاظ سے بھی ایک ہم آہنگی ایران اور شمالی افریقہ کے ان تین ملکوں کے درمیان پائی جاتی ہے کہ تینوں ممالک سامراج کے خلاف سوچ رکھتے ہیں, سامراجی تسلط اور سامراجی بالادستی کی نفی کرتے ہیں.
اچھا
دوسرے یہ کہ جی
سبزواری صاحب ہم آتے ہیں ایران کی خارجہ پالیسی کی طرف کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ پالیسی, خارجہ روابط کی جو پالیسی ہے اس میں افریقی ممالک کی پوزیشن کیا ہے؟
دیکھیں اسلامی جمہوریہ ایران نے شروع ہی سے جو پالیسی اختیار کی ہے وہ دنیا کے تمام ملکوں کے ساتھ اچھے اور دوستانہ روابط اور ان کے فروغ کی ہے. اس میں ظاہر ہے کہ دنیا کے تمام ممالک کو جو ہے وہ اہمیت حاصل ہے, اور خاص طور سے افریقہ کو جو اہمیت حاصل ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ افریقہ کا خطہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ سامراجی تسلط کی وجہ سے محرومیوں اور پسماندگی کا شکار ہے, اور اسلامی جمہوریہ ایران کا جو موٹیو ہے اور جو انقلاب اسلامی کا جو موٹیو ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی محروم اور پسماندہ قوموں کو بلا تفریق مذہب ان کی جو ہے مدد کی جائے اور ان کے ساتھ تعاون کیا جائے اور ان کو ان کے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے, جیسا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اندرونی سطح پر اس بات کی بھرپور کوشش کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا رہے اور مختلف سائنس اور ٹیکنالوجی اور زراعت اور تجارت سے لے کر ہر میدان میں اپنے آپ کو خود کفیل بنائے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور ناظرین نیچی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ. شکریہ جناب.
اور سامعین پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے, میں مریض عشق رسول ہوں, وہ حبیب میرا طبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے, میں مریض عشق رسول ہوں, وہ حبیب میرا طبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء, میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء, جہاں رحمتوں کا نزول ہے, جہاں رحمتوں کا نزول ہے, وہ جو عرش حق کے قریب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میں غم و الم میں ہوں مبتلا, کوئی کیا کرے تلا, میں غم و الم میں ہوں مبتلا, کوئی کیا کرے گا میری دوا, میرا دو جہاں میں تیرے سوا, میرا دو جہاں میں تیرے سوا, شاہ اور کون طبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. یہ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں. سامعین اس مرحلے میں پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام, آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, اے لوگو, یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے اور قرار کی منزل آخرت ہے، لہذا اسی گزرگاہ سے وہاں کا سامان لے کر آگے بڑھو جو تمہارا دار قرار ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، کچھ افراد دنیا دار ہوتے ہیں اور کچھ اہل آخرت۔ دنیا دار وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کو دائمی زندگی سمجھ کر اسی کے دلدادہ ہوتے ہیں، اور دنیا کی فرقت انہیں اسی طرح ناگوار گزرتی ہے جیسے انسان کو اپنے اہل و عیال کی جدائی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اہل آخرت دنیا میں اسی طرح رہتے ہیں جیسے دوسرے رہتے ہیں، اور دنیا کی حلال لذتوں سے ایسے ہی لطف اندوز ہوتے ہیں جیسے دوسرے ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو دائمی زندگی مان کر اس سے دلبستگی کا شکار نہیں ہوتے۔ ایسے افراد در حقیقت خدا کے مخلص بندے ہوتے ہیں۔ اہل آخرت اور دنیا داروں کے صفات ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ دنیا دار دنیا سے سکون حاصل کرتے ہیں، اسی سے مانوس ہوتے ہیں اور اسی کو اپنا دائمی مستقر سمجھتے ہیں، حالانکہ دنیا دار القرار نہیں ہے۔ چنانچہ جب کوئی انسان اس سے مانوس ہو کر تسکین قلب حاصل کر لے تو وہ فریب دنیا کے شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اسے دار القرار سمجھتے ہیں جبکہ وہ ایسی نہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، دنیا کے لیے نہیں، اور فنا کے لیے بنایا گیا ہے، دنیا میں باقی رہنے کے لیے نہیں۔ تمہاری تخلیق موت کے لیے ہوئی ہے، زندگی کے لیے نہیں۔ تم اس گھر میں ہو جہاں سے بہرحال اکھڑنا ہے اور صرف بقدر ضرورت سامان فراہم کرنا ہے، اور تم آخرت کے راستے پر ہو، اور خبردار، دنیا داروں کو دنیا کی طرف جھکتے اور اس پر مرتے دیکھ کر تم دھوکے میں نہ آ جانا، کہ پروردگار تمہیں اس کے بارے میں بتا چکا ہے، وہ خود بھی اپنے مصائب سنا چکی اور اپنی برائیوں کو واضح کر چکی ہے۔ انسان دنیا کو دار القرار سمجھ کر اس سے مانوس ہو جاتا ہے اور اس سے دل لگا بیٹھتا ہے، حالانکہ دنیا صرف ایک گزرگاہ ہے، نہ خود دنیا کو قرار ہے اور نہ ہی دنیا میں کسی کے لیے قرار ممکن ہے۔ یہاں انسان کی حیثیت مسافر کی سی ہے کہ جہاں چند دن گزار کر آخرت کے لیے روانہ ہو جانا ہے۔ تعجب ہے کہ اس کے باوجود بھی انسان اسی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور اسے دائمی قیامگاہ مان لیتا ہے۔ اگر انسان دنیا سے مانوس ہو جائے اور دنیا اس کے لیے وجہ سکون بن جائے تو پھر یہ احساس تبدیل ہو جاتا ہے اور دنیا اس کو اپنے جال میں الجھا لیتی ہے۔ انسان فریب دنیا کا شکار ہو کر شرک دنیا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ان دنیا داروں کا حال ہوتا ہے جن کے خیال خام میں دنیا دار القرار اور وجہ سکون ہے۔ واقعاً اندھا وہی ہے جس کی نگاہیں دنیا سے آگے نہ دیکھ سکیں۔ اس طرح دنیا اندھے کی نگاہ کی آخری منزل ہے، لیکن صاحب بصیرت وہ ہے جس کی نگاہیں ماورائے دنیا کا نظارہ کر لیتی ہیں اور اس کی عاقبت کو دیکھ لیتی ہیں۔ آخرت اس کی نظروں کے سامنے ہے، لہذا اس کے قدم اس دنیا پر نہیں ٹھہرتے، بلکہ وہ اس سے عبرت حاصل کر کے آگے کی طرف کوچ کر جاتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے مرزا مشتاق بیگ صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو سامعین کے لیے بہترین پروگرام پیش کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ ریڈیو تہران کے پروگرام پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں اور خبریں اور سیاسی گفتگو شام کی نشریات میں جو پیش کی جاتی ہے اس کا جواب نہیں ہے۔ علاقائی خبروں پر ریڈیو تہران خاص توجہ دیتا ہے۔ پروگرام صبح امید ہو یا آس پاس، یا آج کا ایران پروگرام ہو یا افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران، یا منارۂ نور ہو یا مقدس دفاع، سب کے سب پروگرام معلوماتی اور دل نشین ہیں۔ میں نے پہلے بھی اپنے خط میں تحریر کیا تھا کہ مناسبتوں پر خصوصی پروگرام پیش کرنا ریڈیو تہران کا خاصہ ہے، اور بڑی محنت کے ساتھ آپ یہ پروگرام پیش کرتے ہیں۔ تمام سامعین دوستوں اور اراکین ریڈیو کو میرا سلام۔ اور سامعین محترم، مرزا مشتاق بیگ صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایک شخص گزرا ہے جو حلال طریقے سے زندگی گزارنے اور مال و دولت کمانے کی کوشش میں تھا، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر اس نے حرام کا راستہ اختیار کیا، لیکن اس میں بھی اسے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ شیطان اس کے سامنے آشکارا طور پر ظاہر ہوا اور کہا کہ تو حلال طریقے سے مال و دولت کمانا چاہتا تھا لیکن کامیابی نہیں مل سکی، اور حرام راستہ اختیار کرنے کے باوجود بھی تجھے کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے کچھ ایسی چیزیں سکھاؤں کہ جس کے ذریعے تو دولت کمانے میں کامیاب ہو جائے اور تیری خوشحالی کے دن شروع ہو جائیں، اور تو کچھ لوگوں کو اپنا پیرو اور تابع بنا سکے؟ اس شخص نے کہا، ہاں میں تیار ہوں۔ شیطان نے کہا، خود سے مذہبی فرقے کی بنیاد رکھ اور لوگوں کو اپنے خود ساختہ فرقے کی طرف دعوت دے۔ اس شخص نے شیطان کے بتائے ہوئے منصوبے پر عمل کیا اور لوگوں میں بھی اس کو مقبولیت حاصل ہوئی، اور لوگ خود ساختہ مذہب کے پیروکار ہو گئے، اور جتنی دولت و ثروت وہ چاہتا تھا اس نے حاصل کر لی۔ کچھ دنوں بعد متوجہ ہوا کہ اس نے کتنا غلط کام انجام دیا اور لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ وہ سوچتا تھا، شاید میری توبہ بھی قبول نہ ہو، مگر یہ کہ جو لوگ میرے ذریعے سے گمراہ ہوئے ہیں ان کے پاس جاؤں اور کہوں کہ جو بھی تم نے مجھ سے سنا ہے وہ باطل اور خود ساختہ تھا، اور ان کو واپس پلٹاؤں، شاید اس صورت سے میری توبہ قبول ہو جائے۔ وہ اپنے ایک پیروکار کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں نے جو کچھ تم سے کہا تھا وہ سب باطل اور خود ساختہ تھا۔ اسی طرح وہ ایک ایک کے پاس گیا اور اس نے حقیقت بیانی سے کام لیا اور یہ کہا کہ جو کچھ میں نے کہا تھا اس کی کوئی بنیاد اور اساس نہیں تھی۔ لوگوں نے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری ماضی کی باتیں حق تھیں، اور تم اب اپنے دین و مذہب میں شک و شبہ کا شکار اور گمراہ ہو گئے ہو۔ لوگوں کا یہ جواب سنا تو اس نے اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ لیا، ہاتھوں میں اور پاؤں میں زنجیریں ڈال لیں، اور کہا کہ اس وقت تک اپنے آپ کو ان سے جدا نہیں کروں گا جب تک خداوند متعال میری توبہ کو قبول نہیں کر لیتا۔ خداوند متعال نے اس زمانے کے نبی کو وحی کی کہ فلاں شخص سے کہو کہ میری عزت کی قسم، اس قدر نالو زاری کرے اور تڑپے کہ جسم کا جوڑ جوڑ الگ ہو جائے، تب بھی اس کی دعا قبول نہیں کروں گا، اس کی توبہ کو قبول نہیں کروں گا۔ مگر یہ کہ جو لوگ تیرے خود ساختہ دین و مذہب پر رہتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے اور تو نے ان کو گمراہ کر دیا تھا، اپنی تمام حقیقت سے انہیں آگاہ کر تاکہ وہ تیرے خود ساختہ دین سے پلٹ جائیں، اور یہ کام تیرے امکان میں نہیں ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام صبح امید ابھی آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری اب تک پیش کی گئی نشریات آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ ہمارے سارے پروگرام کے حوالے سے ہمیں امید ہے کہ آپ سنتے بھی ہوں گے، اور اس حوالے سے ہمیں آپ کی مفید آرا کا انتظار رہتا ہے، تو آپ یقین سلسلے میں ہمیں آگاہ فرمائیں گے۔ اور سامعین، اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھڑکے، پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھڑکے۔ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 24 تیر 26 ذی الحجہ اور 15 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چھبیس ذی الحجہ سن 569 ہجری قمری کو مسلمان فقیہ و ادیب ابو الفضائل آمدی عراق کے شہر واسط میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بغداد میں فقہ، اصول فقہ، ادب اور ریاضی جیسے علوم حاصل کیے اور ان علوم میں مہارت حاصل کی۔ ابو الفضائل آمدی نے بہت اچھے شعر بھی کہے ہیں۔ انہوں نے 49 سال کی عمر میں وفات پائی۔ چوبیس تیر سن 1289 ہجری شمسی کو ایران کے معروف عالم دین اور آئینی تحریک کے قائد آیت اللہ سید عبداللہ بہبہانی کو شاہی گماشتوں نے شہید کر دیا۔ آیت اللہ سید عبداللہ بہبہانی نے دینی تعلیم اپنے فاضل اور مجاہد والد سید اسماعیل مجتہد بہبہانی سے حاصل کی، اور عظیم فقیہ الحاج مرزا حسن شیرازی سے قصب فیض کیا۔ وہ آئینی تحریک کا آغاز ہونے پر مجاہدین کی صف میں شامل ہو گئے، اور آیت اللہ سید محمد صادق طباطبائی کے تعاون سے آئینی تحریک کی قیادت سنبھالی۔ آیت اللہ بہبہانی کا آئینی تحریک کی کامیابی میں اہم کردار رہا، اور اس راہ میں انہوں نے بہت زحمتیں اٹھائیں، یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ پندرہ جولائی سن 1926 عیسوی کو ہندوستان کے شہر بمبئی میں پہلی بار بس چلائی گئی۔ یہ بس افغان چرچ اور کرافورڈ مارکیٹ کے درمیان چلائی گئی، اور اس بس سروس کو بیسٹ نامی کمپنی نے متعارف کرایا تھا۔ بمبئی کے لوگوں نے بس سروس کا جوش و خروش کے ساتھ استقبال کیا۔ البتہ آمد و رفت کے اس ذریعے کو رفتار پکڑنے میں کچھ وقت لگا۔ بیسٹ ایک شہری نقل و حمل اور بجلی فراہم کرنے والی کمپنی ہے جو ممبئی میں واقع ہے۔ اس کمپنی نے اصل میں سن 1873 میں بامبے ٹرام وے کمپنی لمیٹڈ کے نام سے اپنا کام شروع کیا تھا، لیکن سن 1905 میں اس کمپنی نے بجلی کی فراہمی کا کام بھی شروع کر دیا، لہذا کمپنی کا نام بدل کر بامبے الیکٹرک سپلائی اینڈ ٹرام ویز بیسڈ رکھ دیا گیا۔ چوبیس تیر سن 1318 ہجری شمسی کو رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ رزمہ سید علی خامنائی ایران کے مقدس شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک مذہبی خاندان میں پلے بڑھے، اور 4 سال کی عمر سے تعلیم کا آغاز کیا۔ آپ نے ہائی اسکول دور کے اواخر میں اپنے فاضل والد کے پاس اسلامی دروس پڑھے اور جلد ہی اعلیٰ مراحل طے کر لیے۔ رہبر انقلاب اسلامی سن 1337 ہجری شمسی میں قم تشریف لے گئے اور 7 سال تک بزرگ اساتذہ سے فقہ، اصول اور فلسفے کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ مشہد واپس چلے گئے اور اسلامی معارف اور دینی علوم کی تعلیم و تدریس کا سلسلہ بدستور جاری رکھا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے نوجوانی سے ہی ظالم پہلوی حکومت کی مخالفت شروع کر دی تھی اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی انقلابی تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ اس وقت یہ تحریک اپنے عروج پر تھی۔ آپ اسلام اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے افکار و نظریات کی تبلیغ اور پہلوی حکومت کے مذموم مقاصد سے پردہ اٹھانے کی وجہ سے بارہا گرفتار ہوئے اور جلا وطن بھی کیے گئے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اعلیٰ دفاعی کونسل میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے نمائندے جیسے اہم عہدوں پر بھی آپ فائز رہے اور 2 بار عوام نے صدر جمہوریہ کے لیے بھی آپ کو منتخب کیا۔ سن 1368 ہجری شمسی میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی رحلت کے بعد مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل نے اجتہاد، تقوی، درایت اور تدبر جیسی خصوصیات اور ایران اور دنیا کے مسائل سے واقفیت کی بنا پر ایران کے اسلامی جمہوری نظام کی رہبری کے لیے آپ کو منتخب کیا۔ پندرہ جولائی سن 1944 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکی فوج نے جاپان پر وسیع بمباری کا آغاز کیا۔ یہ بمباری سینکڑوں جنگی طیاروں کے ذریعے کی گئی اور جاپان کی شکست تک جاری رہی۔ اس ہولناک بمباری کے نتیجے میں جاپان کے 3,000 سے زیادہ چھوٹے بڑے کارخانے تباہ ہو گئے اور ہزاروں افراد مارے گئے۔ پندرہ جولائی سن 1960 عیسوی کو گلے یاسمین پاکستان کا قومی پھول بنا۔ گلے یاسمین ایک خوش رنگ اور خوشبودار پھول ہے جو دنیا کے تقریباً ہر بر اعظم میں پایا جاتا ہے اور اس کی 300 سے زیادہ اقسام مختلف رنگوں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ پھول زمانے قدیم سے پاکستان کی سرزمین پر پایا جاتا ہے، اسی لیے حکومت پاکستان نے 15 جولائی سن 1960 کو اسے ملک کا قومی پھول قرار دیا۔ گلے یاسمین پاکستان کے سکوں اور پاکستان کے ڈاک ٹکٹ کی زینت بھی بن چکا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروں کے سنا اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد حکمک ولا تنازعوا فی ملکک اسألك ان تصلي على محمد عبدك ورسوله وان توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بشدي عن معاصيك ما أحييتني و توفقنی لما ینفعنی ما ابغیتنی و ان تشرح بکتابک صدری و تحط بتلاوته وزری و تمنحن سلامت فی دینی و نفسی ولا توحش بی اهل انسی و تتم احسانک فی ما بقی من عمری کما احسنت فی ما مضا من یا ارحم الراحمین. Thank you.